就可以呢？
这户外也可能
वे कुछ तो कहिए ना कहो ना कहो
कुछ तो चाहो
ठीक है कुछ ना
कुछ कहिए ना कुछ तो आखो सफर में ये सहारा
है कोई गाल करो ना जी साहलों का ये
किनारा है लिखो से हुआ आया कहो ना कहो ओ कोशिश तो आखो
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے کچھ تو کہیے. ہماری آج کی پروڈیوسر نیلوفر مغل ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی دور سے, نئی دہلی سے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سے آپ کی ملاقات کروائیں, ایک جھلک ان کی آواز کی.
ہماری نئی غزل میں سائنسی تجربات کو بھی اور نفسیات سے جڑے ہوئے مسائل کو بھی موضوع سخن بنایا جا رہا ہے. میں ایک شعر پڑھنے کی جسارت کرتا ہوں آپ کی ذہانت اور حسن سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے. کسی دیوانے سے کم نہیں ہے یہ میرے اندر کا آدمی بھی,
کسی دیوانے سے کم نہیں ہے
یہ میرے اندر کا آدمی بھی. ادھر میں پھولوں کی چھاؤں میں ہوں, ادھر وہ کانٹوں پہ چل رہا ہے.
واہ 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 واہ,
کسی دیوانے سے کم نہیں ہے یہ میرے اندر کا آدمی بھی. ادھر میں پھولوں کی چھاؤں میں ہوں, ادھر وہ کانٹوں پہ چل رہا ہے.
تو سامعین, ہمارے کے شاعر اقبال اشر صاحب ہیں, اور شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا. اقبال صاحب, آپ نئی دہلی میں نہیں بلکہ پرانی دہلی میں رہتے ہیں نا؟
ہیلو.
جی جی, آواز نہیں آ رہی آپ کو؟
جی آ رہی ہے.
میں کہہ رہی ہوں کہ شاید میں نے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ آپ نئی دہلی میں ہیں لیکن آپ پرانی دہلی میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ یا نئی دہلی میں؟
نہیں, ابھی فی الحال میں نئی دہلی میں نہیں رہتا, اور میرا بچپن بھی پرانی دلی میں زیادہ گزرا ہے, اور اچھے خاصی مدت وہاں گزری ہے میری.
اچھا, تو
بارہ لیے جی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دلی تو دلی ہے, نئی ہو یا پرانی ہو.
ہاں, لیکن ایک جو لوگوں کے ذہن میں تصور ہے, خاص طور سے وہ لوگ جو کہ انڈیا میں نہیں رہتے, تو ایک بڑا حسین تصور ان کے دل میں پرانی دلی کا ہی ہے, کہانیاں سن کے اور مختلف رائٹرز کو پڑھ کے.
کوئی شک نہیں ہے اس میں, کوئی شک نہیں ہے کہ جو دلی ہمیں تاریخی حوالوں میں ملتی ہے, اور جس دلی کا خصوصاً اردو ادب میں بڑا تذکرہ ہے, میر سے لے کے اور شاہد احمد دہلوی تک,
جی ہاں, انہوں نے
تذکرے ہمیں دلی کے
بالکل
حوالے سے پڑھنے کو ملتے ہیں. وہ شاہجہان آباد اسے کہا جاتا تھا, جسے ورلڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے. وہ شہر جو شاہجہاں نے بسایا تھا, دلی چھ بھی اسے کہتے ہیں. تو میرا عمر کا ایک خاصا بڑا حصہ, تقریباً 35 سال میں پرانی دلی میں رہا ہوں.
اچھا,
اور آج کل میں ادھر شاہدرہ میں, یہ جو جمنا پار کا علاقہ کہلاتا ہے, ادھر رہائش پذیر ہوں.
اچھا, تو میں جب آپ کی کوشش کر رہی تھی کہ کوئی نظمیں غزلیں آپ کی نکالوں, مجھے ایک بار بڑی آپ کی مزے کی لگی, اور اسی لیے میں نے جو پہلا آپ کا نکالا تھی کلپ, اس میں میں نے وہ رکھا بھی تھا. آپ اپنے سامعین کو نا بڑی داد دیتے ہیں پہلے, ہمیشہ جب آپ آتے ہیں پڑھنے سے پہلے تو ان کی ذہانت وغیرہ کی کافی تعریف کر دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو ناممکن ہے کہ وہ اپنی ذہانت کے خلاف کچھ کریں, ان کو مجبوراً چاہے بعد میں. تو آپ کا خیر دل میں اترنے والا اس قدر خوشگلو ہیں آپ, اور کلام بھی آپ کا اتنا خوبصورت ہے, لیکن میرے خیال سے پہلے وہ داد دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بات؟
نہیں, اصل میں مشاعرے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مختلف ذہنی سطحوں کے شعرا یا مختلف لہجوں کے شعرا ایک اسٹیج پر, ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں, اور ہر شاعر کے لہجے میں اور ذہنی سطح میں اور بات کہنے کے انداز میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. تو سامعین کے ساتھ میرے خیال ایک دقت یہ پیش آتی ہے کہ مثال کے طور پہ وہ ایک مزاحیہ شاعر کو سن رہے ہیں اور محفل قہقہہ زار ہے, اس کے فوراً بعد کوئی سنجیدہ شاعر اپنا کلام پیش کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ ذرا سا دشوار ہوتا ہے شاعر کے لیے بھی اور سامے کے لیے بھی
جی.
کہ وہ کس طرح سے ہم آہنگ ہوتا ہے ایک دم سے وہ قہقہزار محفل سے یعنی اس کے ماحول سے نکل کے شگفتہ اور گدگدا دینے والے ماحول سے نکل کر اچانک وہ پھر ایک سنجیدہ فضا میں آتا ہے
جی.
تو کچھ جملے ہمیں اس طرح کے بولنے پڑتے ہیں تاکہ ان کی جو توجہ ہے یہ جو ان کی جو ذہنی سطح ہے وہ ہماری ذہنی سطح سے ہم آہنگ ہو جائے اور تھوڑا بہت تو یہ سب پرفارمنگ آرٹ میں ہوتا ہی ہے تھوڑا سا انسپائر بھی کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا ان کو اپنے قریب بھی لانا پڑتا ہے یہ سب مشاعروں کا حصہ ہے اور مشاعرے خصوصاً ہمارے ہاں تو پرفارمنگ آرٹ کے زمرے میں آتے ہیں حالانکہ شاعری کوئی پرفارمنگ آرٹ نہیں ہے یہ ایک الگ طرح کی بحث ہے لیکن یہ کہ چونکہ مشاعرے اب کثیر تعداد میں منعقد ہو رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر تو کہیں نہ کہیں اس میں یہ فیکٹر جو ہے وہ قابل غور ہے اور
بلکل
جو منتظمین ہیں منتظمین بھی اس بات کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ جو انداز پیشکش ہے وہ تھوڑا سا دلچسپ اور متاثر کن ہونا چاہیے.
مجھے ایک بات بڑی حیران کن لگتی ہے اقبال اشعر صاحب کہ بھارت میں جہاں ظاہر ہے کہ خود آپ کی نظمیں بھی ابھی ہم سنوائیں گے آپ کی مشہور نظم اردو اپنے سننے والوں کو, ظاہر ہے کہ ایک ہے شکایت کہ وہ زبان جہاں پلی بڑھی جہاں پیدا ہوئی وہاں اب اس کا وہ درجہ نہیں رہا, لیکن اس کے برعکس پاکستان میں جہاں اردو ان کو قومی زبان کا بھی درجہ حاصل ہے, لیکن بھارت میں جس تعداد میں مشاعرے ہوتے ہیں اور جس پیمانے پر ہوتے ہیں اور جو ایک بہت بڑی وجہ ہے زبان کو اور رسم الخط کو زندہ رکھنے کی, ویسا پاکستان میں نہیں ہوتا. تو کیوں ہوا ایسا کہ پاکستان میں مشاعرے کی روایت روز بروز دم توڑتی جا رہی ہے اور بھارت میں زیادہ طاقتور ہو رہی ہے؟
اس کی یہ ایک بہت یعنی کہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے مجھ سے کہ اس کا جواب بہت مختصر انداز میں شاید نہیں دیا جا سکتا, لیکن میں کوشش کروں گا. بھارت میں جہاں تک مشاعروں کے انعقاد کا سوال ہے اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کا جو آپ نے ذکر کیا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اکیڈمیز قائم کی گئی ہیں جیسے مرکزی حکومت کے زیر اہتمام کچھ ادارے ہیں جیسے قومی کونسل برائے فروغ اردو ہے, اسی طرح سے ہمارے مختلف صوبوں میں اردو اکیڈمیز قائم کی گئی ہیں اردو کے فروغ کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ایک میلہ کلچر ہے یعنی ہمارے ہاں میلے بہت ہوتے ہیں, ایگزیبیشنز بہت ہوتی ہیں
جی,
اور زمانہ قدیم سے ہوتی ہیں اور آج تک ہیں. جیسے میرٹھ میں نو چندی کے نام سے ایک میلہ ہوتا ہے, علی گڑھ نمائش کا ایک میلہ بڑا مشہور ہے علی گڑھ میں جو لگتا ہے. اس کے علاوہ وہ بلند شہر اور مظفر نگر دھیرے دھیرے ایک ایک شہر سے ایک دوسرے شہر میں پہنچتے ہیں, وہی لوگ ہوتے ہیں وہی میلے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ایک سفیشینٹ فنڈ جو ہے وہ مشاعروں کے اور کبھی سمیلنوں کے انعقاد کے لیے حکومت کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے. ایسی مثالیں ہمارے ہاں بہت زیادہ نہیں ہیں کہ کوئی ذاتی طور پر یا جیب خاص سے مشاعرے منعقد کرتا ہے. اس میں دو تین چیزیں ہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ اکیڈمیز کا جو کردار ہے وہ اس میں وہ بھی حکومتی سطح پر ہے, اور جو مرکزی یا صوبائی حکومتوں کا جو بھی اشتراک ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایگزیبیشنز ہیں, لیکن اس میں ایک بہت خوشگوار پہلو جو ہے وہ ادھر اجاگر ہوا ہے ہمارے ملک میں, اور وہ یہ ہے کہ جو طبقہ یعنی عموماً یہ ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں یہ مانتے آئے ہیں یا ایسا کہا جانے لگا ہے یا کہا جاتا رہا ہے کہ اردو ایک مخصوص فرقے کی زبان بنتی جا رہی ہے یا اسے کہا جانے لگا ہے مسلمانوں کی زبان, لیکن ہمارے ہاں اس کا تصور جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تھوڑی سی بدلی ہے. وہ اس میں بس اتنی سی اتنا فرق ہے, حالانکہ وہ کافی نمایاں فرق ہے, کہ ہم اردو کو وہی جو اس کا روایتی رسم الخط ہے اس میں لکھتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں کے جو ہندو بھائی ہیں وہ دیوناگری میں, یعنی جو ہندی زبان کا رسم الخط ہے اس میں اردو لکھتے ہیں. ہمارے یہاں جو جیسے زے ہے, غین ہے, قاف ہے, تو ایسے الفاظ کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے. شاید آپ نیوز پہ بھی دیکھتے ہوں, نیوز چینل میں ہمارے یہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اس چیز کا. تو اردو اب دو طرح سے ہمارے یہاں سروائیو کر رہی ہے. ایک تو اپنے رسم الخط کے ساتھ, جس میں تھوڑا سا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں وہ ذرا تشویشناک ہیں, کہ رسم الخط پڑھنے والوں کی تعداد میں ہمارے یہاں خوشگوار اضافہ نہیں ہو رہا, یا اس میں انحطاط واقع ہو رہا ہے, یعنی کمی آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف ہندی رسم الخط میں, یعنی دیوناگری میں, اردو پڑھنے والوں کی تعداد میں روز بروز حیرت انگیز اضافہ ہو رہا ہے. تو وہ لوگ مشاعروں سے جڑ رہے ہیں, کیونکہ ہندو حضرات کے ہاں شاعری ظاہر ہے ان کے ہاں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے یا نامانوس چیز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں غزل ہوتی ہے تو اس کا فارمیٹ دوہے سے ملتا جلتا ہے, دو مصروں میں بات مکمل کی جاتی ہے. اور ویسے بھی فنون کی بڑی قدر و منزلت ان حضرات کے ہاں پائی جاتی ہے, اہل حنوت کے ہاں. تو یہ اپنی سطح پر اپنے طور پر مشاعرے منعقد کر رہے ہیں اس طرح کے. جیسے ہمارے ہاں ایک مشاعرہ ہوتا ہے جس کا فارمیٹ ہی یہ ہے کہ وہ مشاعرہ اس وقت تک منعقد ہی نہیں ہوتا جب تک پاکستان کے کچھ شعرا کے ویزا کنفرم نہیں ہو جاتے. اس مشاعرے کا عنوان ہوتا ہے جشن بہار. تو ہمارے یہاں ایک بڑی سرکردہ شخصیت محترمہ کامنا پرساد, وہ ہر سال اپریل کے مہینے میں یہ مشاعرہ منعقد کرتی ہیں, اور بڑا یعنی عالمی مشاعرہ ہوتا ہے. اس میں امریکہ, کینیڈا اور دیگر ممالک, خلیجی ممالک سے بھی بہت سے شعرا شرکت کرتے ہیں. لیکن اس کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ یہی ہے, اس کا جو لازم و ملزوم حصہ ہے وہ
پاکستان کے شعرا بھی آتے ہیں. مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے, بلکہ صرف
شرکت اس میں لازمی ہے.
پاکستان سے ہی نہیں بلکہ یہاں اب دنیا بھر سے جو مشاعرے ہونے لگے ہیں اس میں ہمیں موقع ملتا ہے. پاکستان اور بھارت کے زیادہ تر شاعر ہوتے ہیں جنہیں ایک ساتھ دیکھنے کا مقامی شعرا کے علاوہ. اچھا, آپ نے دوہوں کا ذکر کیا. یہ پروگرام کی جو پوسٹنگ میں فیس بک پہ بھی کرتی ہوں اور لوگ فون بھی کرتے ہیں, تو کئی لوگوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور خوش آمدید کہا ہے. جمیل احمد, نثار خان ترین, راشد رحمان, وانی عارف, اور جموں کشمیر میں رامپور بنیار غالباً جگہ ہے, وہاں سے نصیر احمد خان نے آپ سے فرمائش کی ہے کہ کوئی دوہا سنا دیں. تو آپ دوہے لکھتے ہیں؟
نہیں, میں دوہا نہیں لکھتا. میں میری پوری توجہ دراصل غزل پر مرکوز ہے.
اچھا,
میں تمام اصناف کے فارمیٹ سے اور ان کے ضابطوں سے واقف ہوں, لیکن میں میرے آئیڈیل پوئٹس میں سے ایک ڈاکٹر بشیر بد ہیں
جی,
تو میں نے ان سے یہ سیکھا, اور بلکہ انہوں نے مجھے یہ مشورہ بھی دیا کافی سال پہلے کہ انسان کو کسی ایک صنف سخن میں تباہ آزمائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کا اسپیشلسٹ ہو سکے, اس کا ماہر ہو سکے. اور غزل اپنے آپ میں اتنا بڑا میدان ہے کہ اس اگر غزل سے کوئی وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کی وسعت سے بھی جب وہ واقف ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میری یہ زندگی کم ہے غزل کی وسعت کے آگے.
جی, تو چلیے ویسے ہی کوئی شعر سنا دیں آپ ہمیں, کسی کا بھی دوہا ایک چھوٹا سا.
نہیں, مجھے دیکھیے بہت سے کئی دوہے پسند ہیں. ندا فاضلی صاحب کا دوہا ہے کہ میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار, میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار, دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار.
واہ, بہت خوب.
تو اس طرح سے ہمارے یہاں بہت سے شعرا.
تو چلیے, نصیر صاحب کی آپ نے فرمائش پوری کر دی, اور صادق شیرانی ہمارے ساتھ ہیں ڈی آئی خان سے. جی صادق شیرانی صاحب, السلام علیکم. صادق شیرانی صاحب.
ہلو
جی جی صادق صاحب
باجی شہناز عزیز, میں چاہتی محمد صادق بات کر رہا ہوں.
جی
بہت اچھا آپ کے پروگرام ہے اور میں مہمان کو سلام کرتا ہوں. وہ اسے ایک کہنا چاہتا ہوں, ایک قوالی ہمیں سنایا جائے اپنے آواز میں, بہت اچھا انہوں نے بھی جو گنگنایا.
اچھا ہم ان کا کلام آپ کو بھی سناتے ہیں. اصل میں آپ کی آواز بہت ٹوٹ کے آ رہی ہے اور بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی, شاید آپ نے اسپیکر پہ لگا رکھا ہے. تو چلیے ہم سنتے ہیں ریکارڈڈ تھوڑا سا کلام تاکہ ہم اقبال اشعر صاحب کو زیادہ تھکائیں نہیں.
اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے, نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے. دل ہے ایک اور دو عالم کا تمنائی ہے,
دل ہے ایک اور دو عالم,
دل ہے ایک اور دو عالم کا تمنائی ہے. دوست کا دوست ہے ہر جائی کا ہر جائی ہے.
واہ واہ واہ.
ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراغ, ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراغ, بزم کی بزم ہے تنہائی کی تنہائی ہے, بزم کی بزم ہے تنہائی کی تنہائی ہے. کون سے نام سے تعبیر کروں اس رت کو, پھول مرجھائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہے, پھول مرجھائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہے. کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو,
کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو,
کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو. ایک بھولی ہوئی تصویر ابھر آئی
ہے,
کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو. ایک بھولی ہوئی تصویر ابھر آئی ہے.
ہوا ہے
کہنا کچھ تو کہیے نا,
کہو نہ کہو
کچھ تو چاہو
کم میں تو کچھ نہ
کچھ کہیے نا,
لکھو سے ہوا ہے کہو نہ کہو او کوشے تاکھو.
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں, نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجئے 0800-777-89. پروگرام ہے
تو سامعین, ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان معروف شاعر نئی دہلی سے اقبال اشعر صاحب ہیں. اقبال صاحب, اتفاق سے آپ ایک ایسے دن میں ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں, بلکہ کچھ بات بھی ہو رہی تھی جب رائلٹی پہ, تو آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ جاوید اقبال صاحب کا آج انتقال ہوا ہے پاکستان میں, علامہ اقبال کے صاحبزادے ہیں. تو آپ کا اپنا نام بھی محمد اقبال ہے, تو کیا اقبال شاعر محمد اقبال کی مناسبت سے رکھا گیا, یا مطلب کس وجہ سے آپ کا نام یہ رکھا گیا؟
میرے والد صاحب کو علامہ اقبال کی شاعری بہت پسند تھی.
اچھا.
اور ہماری قوم کے بیشتر حضرات علامہ اقبال کو پسند کرتے ہیں, تو یہ عجیب سا مطلب اتفاق ہے کہ میرے والد نے میرا نام علامہ اقبال کے نام سے متاثر ہو کر ہی محمد اقبال نام رکھا تھا.
اچھا.
تو اس وقت یہ ظاہر ہے کہ نہ انہیں معلوم ہوگا اور مجھے تو خیر معلوم ہی کیا رہا ہوگا اتنی سی عمر میں کہ آگے چل کر میں شاعری کروں گا. لیکن یہ سچ ہے کہ ایک مناسبت ہے علامہ اقبال کے نام سے میرے نام جو وجہ تسمیہ ہے اس میں ایک مناسبت علامہ اقبال کی ضرور ہے.
اچھا لیکن آپ نے تخلص جو رکھا, اب میں بھی تھوڑا جلدی بولتی ہوں اور مجھے بڑے آرام سے آپ کا نام اشہر لینا پڑتا ہے کیونکہ گمان ہوتا ہے کہ اشہر عین کے ساتھ یا اشہر دونوں مل جاتے ہیں, اور میں نے دیکھا جو ناظم ہوتے ہیں مشاعروں کے وہ بھی آپ کا نام زور دے کے صحیح بولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ پرابلم آپ کو لگتی ہے کہ لوگ اشہر اور اشہر میں کرتے ہیں, اور کیا مطلب تھوڑا سا وضاحت کریں اپنے نام کی تخلص کی؟
دیکھیں یہ الف شین ہے رے ہے اور اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو زیادہ مشہور, اور ایک عربی میں شہر کی جمع بھی, جمع کو بھی مطلب جو پلورل ہے اس کا اسے بھی کہا جاتا ہے. اور جو دوسرا والا اشعار ہے جو الف شین عین رے سے لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ شعر کہنے والا.
اچھا.
تو بس اتنا سا ہی فرق ہے, لیکن یہ کہ زیادہ تر وہی رکھتے ہیں لوگ نام الف شین عین رے والا, تو اس وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے.
ویسے آپ کے لیے اچھا ہے چاہے اشہر کہیں یا اشہر کہیں, دونوں طرح آپ کے لیے تو اچھی بات ہے. کبھی مشہور شاعر ہوتے ہیں اور کبھی ویسے بڑے شاعر اور کبھی مشہور.
نہیں صاحب آپ کی مرضی ہے اور میرے چاہنے والوں کی مرضی, مجھے کسی بھی نام سے پکارے. بہرحال نام سے اتنا فرق نہیں پڑتا. ہمارے یہاں جیسے ڈاکٹر بشیر بدر ہیں تو بہت سے لوگ انہیں شروع میں بدر کہا کرتے تھے.
جی.
بشیر بدر اس طرح. بعد میں پھر بہت سے مقامات ایسے آئے مطلب مشاعروں میں جو بہت سے ناظموں نے وضاحت کی, خود انہوں نے وضاحت کی کہ یہ بدر ہے,
چاند ہے,
یہ لفظ بدر نہیں ہے بدر ہے. اور دھیرے دھیرے پھر سب کی زبان پر وہی رائج ہو گیا.
جی.
تو بات نام ہوتے ہیں ذرا سے نامانوس تو وہ دھیرے دھیرے مانوس بھی ہو جاتے ہیں, اور اللہ نے کر بھی دیا ذرا نام مانوس.
تو آپ کا یعنی آبائی وطن جو ہے امروہہ ہے, بڑا مشہور علاقہ ہے, بڑا زرخیز, بہت سے ادیب شاعر مصنف پینٹرز کون کون سے لوگ وہاں سے اٹھے ہیں. تو آپ کا پھر بیک گراؤنڈ تھا شعر و شاعری کا آپ کے گھر میں؟
ہاں دیکھیے امروہہ سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر لوگوں کا جو ذہنی انفلاق ہے وہ شاعری سے ہوتا ہے, اور اس میں یہ پس منظر بھی کام کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ رئیس امروہی صاحب,
جی ہاں,
جون ایجیا صاحب, یہ صادقین صاحب, یہ سب لوگ امروہہ سے ہجرت کر کے پاکستان گئے تھے. اس کے بعد ایک اور نسل وہاں پہ پروان چڑھی جس میں زبیر رضوی صاحب ہیں اور ہمارے نثار احمد فاروقی صاحب جسے نسل نگار اور تنقید نگار بھی گزرے ہیں, کمال امروہی صاحب ہیں. تو آج بھی وہاں ایسا ماحول ہے, اور اس وقت تو جب ظاہر ہے کہ میرے والدین کا رہنا سہنا سب امروہہ میں تھا اس زمانے میں, تو اس وقت تو امروہہ بہت ہی علمی اور ادبی بستی کے نام سے جانا جاتا تھا. آج بھی بڑے احترام سے لوگ نام لیتے ہیں امروہہ کا. تو وہاں یہ روایتیں بہت ہیں, جیسے نشستوں کا انعقاد ہے تو گھر گھر میں وہاں ہر محلے میں آج کل یہاں نشست ہے تو کل وہاں ہے. اسی طرح وہاں منقبتی محفلیں بہت ہوتی ہیں اور مشاعروں کا انعقاد بہت ہوتا ہے. چہار بیت کی بہت روایت ہے جو اب بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے, جس میں دف بجا کر وہ کچھ شعر ویر پڑھے جاتے ہیں, کچھ شاعری, چھ چھ مصرے اور چار چار مصرے پڑھے جاتے ہیں, چہار بیت جسے کہتے ہیں.
جی جی.
تو وہاں یہ سب سلسلے بڑے عام ہیں, اور چونکہ وہ بہت زیادہ کمرشلائز سٹی بھی نہیں ہے تو وہاں سکون ہے, چوپالے ہیں, فرصتیں ہیں, حقے ہیں, تو لوگ بیٹھتے ہیں شام ڈھلے وہاں اور باتیں کرتے ہیں. ان باتوں میں کچھ خاص باتیں شاعری کی ہوتی ہیں.
اچھا.
کچھ لوگ شعر سناتے ہیں کہ آج ہم نے یہ اچھا شعر سنا. اور اسی طرح سے مطلب گھر گھر میں اور عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی اچھا خاصا ماحول ہے. تو میرا ویسے کوئی میرے آبا اجداد میں کوئی ایسا معروف شاعر نہیں ہوا. میرے چچا ضرور شعر کہتے تھے. حنیف شادہ ان کا تخلص تھا. اور میرے ایک بڑے بھائی راشد علی شفا صاحب شاعر ہوئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی وابستگی ہمارے یہاں ہر شخص کی شاعری سے کسی نہ کسی طرح. کوئی صرف پڑھا ہی کرتا تھا. جیسے میرے بڑے بھائی تھے کور عشرت علی صاحب, تو ان کی دلچسپی یہ ہوتی تھی کہ وہ اچھی غزل مشاعروں میں سے نوٹ کر کے لاتے تھے شاعروں کی, اور پھر فرصت میں کبھی کسی تقریب کے موقع پہ وہ اپنی آواز میں سناتے تھے. آواز بڑی دردناک آواز تھی ان کی.
اچھا.
اسی طرح میرے بڑے بھائی اشرف علی صاحب, تو وہ ایک ڈائری مینٹین کرتے تھے. اچھے شعر لکھا کرتے تھے اس میں دوسرے شعرا کے.
تو آپ نے جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ منقبتی شاعری بہت ہوتی تھی امروہہ میں, مگر آپ کی شاعری جتنی میں نے سنی تو مجھے کوئی جھلک نظر نہیں آئی. مطلب آپ کا مذہبی شاعری کی طرف رجحان نہیں ہے.
نہیں, میری تو اصل میں پیدائش دلی کی ہے. میرے والد 1941 میں امروہہ سے دلی آ گئے تھے, کیونکہ وہاں کچھ وسائل جو تھے روزگار کے اتنے زیادہ نہیں تھے. تو 1941 سے میرے والد دلی میں ہیں, مطلب رہے دلی میں جب تک زندہ رہے. تو میری پیدائش 1965 کی ہے. میں دلی میں ہی پیدا ہوا اور یہی پلا بڑھا. تو میرا بہت زیادہ وہاں آنا جانا رہنا سہنا کبھی نہیں رہا کسی دور میں, اور آج بھی اتنا ہے کہ میں مشاعرے میں جاتا ہوں اور شام کو پہنچتا ہوں, صبح کو واپس آ جاتا ہوں. یا کبھی کسی شادی وادی, عزیز بہت ہیں ہمارے وہاں, عزیزا ہیں, تو جانا پڑتا ہے کچھ تقریبات میں.
اچھا.
تو مطلب میرا رہنا سہنا وہاں نہیں ہوا. اب جہاں تک منقبتی شاعری کا تعلق ہے, میں کبھی کبھی منقبتی شاعری کرتا ہوں, لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آ پائی ہے بہت زیادہ. یعنی میں ایسی محفلوں میں نہیں شریک ہو سکا ہوں, اور یہ ایک الگ قسم کا شعبہ ہے.
جی ہاں بالکل. اچھا, ہمارے میں معاف کیجیے گا تھوڑا سا مختصر اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سے آپ سے سوالات لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. واجد ہمارے ساتھ ہیں کوہاٹ سے. جی واجد, السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی بھیا.
جی میں سوال میرا یہ ہے, ابھی کچھ دیر پہلے آپ اقبال صاحب نے کہا کہ یہاں جو رسم خط ہے نا ہندی کا ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہندوستان میں اردو رسم الخط کی ترویج کے لیے کوئی ایسے رسالے شائع کریں جس میں ہندی اور اردو دونوں رسم الخط ایک جگہ پہ ہوں, اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ یہ صرف اردو ہی نہیں بلکہ فارسی کا اور عربی کا بھی رسم الخط یہی ہے.
اچھا,
مطلب الفا جو حروف ہے وہ
جی ہاں جی جی جی. اچھا, تو آپ کو سوال ان کا سننے میں آیا اشر صاحب؟
جی جی جی.
تو بتائیے.
بہت اچھا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. بہت سے ہمارے ہاں اس طرح کے اخبارات ہیں, جیسے راشٹری سہارا ہمارے یہاں کا ایک روزنامہ ہے, وہ اردو میں بھی شائع ہوتا ہے, ہندی رسم الخط میں بھی شائع ہوتا ہے. ہاں, لیکن یہ کہ یہ ان کے ایک سوال میں ایک ندرت یہ ضرور تھی کہ یہ انہوں نے جو ایک ہی مطلب کمبائنڈ کاپی کے اندر دونوں رسم الخط کا ذکر کیا, یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے, اور میں ضرور یہ آئیڈیا جو ہے کہیں شیئر کروں گا. یہ ضرور ہے کہ ملٹی لنگول ہمارے یہاں پرچے ہیں, جیسے ذکر کیا میں نے راشٹریہ سہارا کا, اس طرح کے اور بھی کچھ پرچے آتے ہیں جو اردو میں اپنی طرح سے نکلتے ہیں, ہندی رسم الخط میں بھی ہوتے ہیں, انگریزی میں بھی ہوتے ہیں.
انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کی, انہوں نے یہ بات کہی کہ اس میں ساتھ یہ بھی اگر آپ بتائیں کہ اگر اردو رسم الخط کوئی پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ عربی اور فارسی بھی پڑھ سکتا ہے, جو ظاہر ہے کہ بڑی زبانیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ
پڑھ رہا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں دیکھیے انہوں نے جو سوال کیا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اس کی ترویج کے لیے کام کیا جائے, تو ہمارے ہاں جو ہماری اکیڈمیز ہیں, اردو اکیڈمیز ہیں, یا ہمارے جو ادارے جو حکومت کی طرف سے قائم کیے گئے ہیں, وہاں ڈپلوما کورسز باقاعدگی سے چلائے جا رہے ہیں. اور اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ اگر 100 طلبا کا ایک گروپ ہوتا ہے تو اس میں تقریباً 70% طلبا جو ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں.
اچھا,
میں خود اکثر ایسے طلبا سے کبھی کبھی روبرو ہوتا ہوں, یا کبھی کبھی مجھے کسی لیکچر کے لیے یا اس کے لیے شاعری سنانے کے لیے بلا لیا جاتا ہے, تو میں دیکھ کر بڑا خوش بھی ہوتا ہوں اور حیرانی بھی ہوتی ہے کہ ہماری قوم جو اردو کو اپنی بپوتی کہتی ہے یا اپنا اجارہ اس پر سمجھتی ہے, ہماری قوم کے بچوں میں اردو سیکھنے کی اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی لگن نہیں ہے. وہ لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی زبان نہیں ہے, یا یہ اس زبان سے متنفر ہیں یا متعصب ہیں یا کہیں کشاکشا ہیں, وہ لوگ اب دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. حالانکہ یہ پروگریس جو ہے بہت بہت آہستگی کے ساتھ عمل میں آ رہی ہے.
اصل میں مجھے لگتا ہے کہ جو دور ہے, زبان جو ہے وہ اکانومی سے جڑی ہوئی ہے, اور کیونکہ اکانومی کہیں بھی انگریزی کیوں لوگ فٹافٹ سیکھ لیتے ہیں امریکہ آ کے, کیونکہ اس لیے کہ ان کو ملازمتیں حاصل کرنے میں ہر چیز میں دشواری ہوتی ہے اگر وہ انگریزی نہ بولیں. تو اس کا بڑا تعلق ہے اس بات سے کہ اس کا اقتصادی اس کی پاور کتنی ہے زبان کی. اچھا, ایک بڑا دلچسپ سوال پوچھا ہے آپ سے. حامد نندا ان کا نام ہے اور یہ جامعہ ملیہ میں, مطلب دلی میں ہی فزکس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. انہوں نے, ان کا تعلق ہے جموں کشمیر سے, کیونکہ انڈیا میں ہمارا ٹول فری نمبر نہیں ہے, تو انہوں نے فیس بک پہ سوال پوچھا ہے کہ آپ یہ انہیں بتائیے کہ کیا شاعری کا سائنس سے بھی کوئی تعلق ہے؟
نہیں, شاعری کا دیکھیے, کائنات میں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں, ان سے بھی تعلق ہے, یعنی کہ سائنس ہی کیا اس میں. یہ تو غزل جو ہے وہ اپنے دامن میں سب کچھ سمیٹے ہوئے ہے. یہ اس میں جو ریزہ خیالی ہے غزل میں, یعنی ایک شعر کسی اور موضوع کا احاطہ کرتا ہے, دوسرا کسی اور موضوع کا. تو میں تو اب یہ اس طرح کے اشعار پڑھتا رہتا ہوں اور اکثر سننے میں آتے ہیں اس طرح کے شعر. ہاں, یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا مضبوط سبجیکٹ نہیں ہے کہ اسی کو ذہن میں رکھ کے شعر کہے جائیں, لیکن کہیں نہ کہیں نفسیاتی, سائنسی اور تکنیکی جو تجربے ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہیں
جی,
وہ کہیں نہ کہیں جگہ پا رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہ ابھی چونکہ ہمارے ہاں غزل کا جو فارمیٹ ہے اور اس کا جو تصور ہے وہ بڑا بڑا کلاسیکل سا ہے, اور اس کا جو سمبولزم ہے اس کے بھی ایک سانچے ہمارے ذہن میں مقرر ہیں. مثال کے طور پہ جیسے گل کا ذکر آئے گا تو بلبل کا آئے گا, یا آشیاں کا ذکر آئے گا تو سیاحت کا بھی ذکر آئے گا. یہ پرانا سمبولزم ہے.
اچھا,
آج جو فطری استعارے ہیں, جو میٹافورک جو اسٹرکچر ہے ہماری شاعری کا, اس میں خوشبو ہے, دھوپ ہے, روشنی ہے, ہوا ہے, چراغ ہے, اس طرح کے الفاظ ہیں جو بڑے فطری ہیں اور بڑے مانوس ہیں
جی.
تو ابھی بہت زیادہ تجربے تو نہیں ہو رہے ہیں, لیکن جدید شعرا جو ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں, اور یقیناً کوئی محقق, کوئی نقاد اپنی نظر جمائے بیٹھا ہوگا, کہیں اس طرح کے شعر نوٹ کیے جا رہے ہوں گے, ایسا جی میرا یقین ہے.
تو بڑی گھمبیر آپ سے گفتگو رہی, اور جو اصل چیز آپ کی جو کمال ہے, آپ کا ایک تو ترنم بھی کمال ہے. تو زبیر خان, جگہ کا نام انہوں نے نہیں لکھا, فیس بک پر انہوں نے فرمائش آپ سے کی ہے بہت پرزور کہ آپ ترنم سے کچھ شعر سنا دیں اپنے اپنی پسند کے.
اچھا, ہاں دیکھیے, میں ایک غزل کا کچھ شعر سنا دیتا ہوں. یہ غزل میں نے بہت زیادہ مشاعروں میں نہیں پڑھی ہے
جی,
تو ایک غزل کے چند شعر ملاحظہ فرمائیے.
جی جی, ارشاد.
دیا رے دل میں نیا نیا سا چراغ کوئی جلا رہا ہے, دیا رے دل میں
नया नया सा शराब कोई जला रहा है, मैं जिसकी दस्तक का मुंतजर था मुझे वो लम्हा बुला रहा है, मैं जिसकी दस्तक का मुंतजर था मुझे वो लम्हा बुला रहा है, वो रोशनी की तलब में गुम है, मैं खुशबुओं की तलाश में हूँ, मैं दायरों से निकल रहा हूँ, वो दायरों में समा रहा है, सुनो समंदर की शोख लहरों हवाएं ठहरी है तुम भी ठहरो, सुनो समंदर की शोख लहरों हवाएं ठहरी है तुम भी ठहरो, वो दूर साहिल पे एक बच्चा अभी घरोंदे बना रहा है, वो दूर साहिल पे एक बच्चा अभी घरोंदे बना रहा है। तो ये कुछ ताजा शेर, ताजा तो नहीं थे लेकिन बहुत कम पड़े हैं।
जी हाँ, कम पड़े। अच्छा, मैंने एक और आपकी खूबी देखी। वैसे एक हमारे सुनने वालों को एक बड़ी खुशगवार हैरत हुई थी, हमने कुछ आपके यहाँ से ऐसे शायरों को बुलाया जो नाजिम मुशायरों की निजामत में जिन्हें कमाल हासिल है। तो मैं आपको जब सुन रही थी, सामीन से बात करते देखकर, जो ऑडियंस है आपके मुशायरों के, तो मुझे लगा कि आप खुद भी एक बड़े ही अच्छे नाजिम बन सकते हैं और बहुत आप एक तरह से पुरमजा बातें भी करते हैं। तो एक मैं पहले अपने सुनने वालों को झलक सुनवाऊंगी, नीलोफर के पास है आपका एक कट, तो उसके बाद मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी।
दिल्ली से 100 किलोमीटर पे एक इलाका है गजरौला के पास हसनपुर, वो बाराबस्ती कहलाता है। तो मुझे एक बुजुर्ग ने बताया कि मखमूर सईदी साहब ने, एक दो मिनट की बात है, मखमूर सईदी साहब ने कहा कि मैं एक मर्तबा वहाँ मुशायरे में गया तो स्टेज के नीचे कुछ लोग लठ लेकर टहल रहे थे, डंडे थे उनके हाथ में। तो शायर बड़े सहम गए ये देख करके, यार ये कैसे लठैत फिर रहे हैं और आखिर इनका इरादा क्या है। तो उन्होंने मुंतजमीन में से किसी एक शख्स से पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, ये कौन लोग हैं और इनका इरादा क्या है। तो उन्होंने कहा अभी मुशायरा शुरू होने दो, इनका इरादा तुम्हें खुद पता लग जाएगा। मुशायरा शुरू हुआ, उनकी दादो तहसीन का ये आलम था और इतने जोशो खरोश से वो लोग शेर सुनते हैं, आज भी सुनते हैं इसी तरह, कि जब कोई अच्छा शेर पढ़ा जाता था तो वो शायर की तरफ लपकना चाहते थे, ऐसा जी चाहता था उनका कि हम शायर को बाहों में ले लें। तो उस वक्त वो डंडे उन्हें पीछे धकेलने के काम आते थे।
तो कुछ यादें ताजा हुई आपकी? मैं इसको सुनकर मतलब आप अक्सर इसी तरह से बातें करते हैं बीच में और बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं, तो कभी कोई आपका कोई ऐसा तजर्बा है इस गर्म जोशी से दाद मिलने का कि लपक पड़े हों लोग आप पे? इसमें था ना कि शायर को दाद देने के लिए वो लपक के गले लगाना चाहते हैं, तो कोई आपका भी ऐसा
जी।
कुछ हमें सुनाइए अपना।
बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि कई बार हमारे ऊपर लोग जो है वो फूल बरसाने लगते हैं।
अच्छा,
जैसे हम कलाम पढ़कर जो है कलाम पढ़ने के दौरान
जी जी
कभी कभी हार डाल देता है, कभी गले लगा लेता है, लेकिन ये जो है ये आम तौर पे होता रहता है, कोई ऐसा सभी शोरा के साथ होता रहता है
जी। हाँ,
لیکن یہ جو میں نے واقعہ سنایا تھا ابھی آپ جو آپ نے سنوایا, تو ایسے واقعات جو ہیں وہ ایسی بستیاں بہت زیادہ نہیں ہیں تعداد میں, یہ تو
منفرد
شہر کا میں نے ذکر کیا.
جی
یہ تو بہت ہی خصوصی شہر ہے شاعری سننے کے اعتبار سے.
اچھا
لیکن یہ کہ ہر مشاعرے میں اس طرح کے سامعین ہوتے ہیں جو بڑی بے ساختگی کے ساتھ اور بڑی بہت دیوانہ وار مطلب کسی شاعر پر فدا ہو جاتے ہیں اور وہ پھول ہار ان کے گلے میں ڈالتے ہیں اور طرح طرح کی دیوانہ وار حرکتیں کرتے ہیں, ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ.
تو آپ کو ویسے کیسے, کیونکہ آپ دلی میں پیدا ہوئے تو امروہہ تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کا بیک گراؤنڈ چھن چکا تھا آپ سے, تو شاعری کی طرف کیسے آئے پھر آپ؟
نہیں شاعری کا دیکھیں ایسا تھا میرے اندر رچاؤ بساؤ تو گھر سے گھر کے ماحول کی وجہ سے ہی تھا. میرے گھر میں ایسا ہوتا تھا کہ اکثر میرے والد جو ہے گفتگو کے دوران بہت سے شعر سنایا کرتے تھے, جیسے کوئی خاص قسم کی گفتگو آپ کرتے تھے تو اس میں کہیں نہ کہیں بیچ میں کوئی نہ کوئی شعر ہوتا تھا, کبھی علامہ اقبال کا کوئی شعر, کبھی وہ ایک شعر اکثر سنایا کرتے تھے, کسی کے ظرف سے بڑھ کر نہ کر صرف وفا ہرگز,
جی
کہ اس بے جا تصرف سے بڑا نقصان ہوتا ہے.
واہ.
تو اس طرح سے ضرب الامثال کے طور پر, یعنی کہ کہیں نہ کہیں اب جو شعر ہمارے ہاں ضرب الامثال کی حیثیت جن کی ہو گئی ہے, یعنی وہ کہاوت بن گئے ہیں, تو وہ شعر جگہ جگہ ہمارے والد صاحب کہیں نہ کہیں گفتگو کے دوران کوٹ کرتے تھے. اور میری والدہ کی ایک سہیلی تھی بدر جہاں, وہ شکیل بدایونی ان کے یعنی ان کے والد جو تھے بدر جہاں کے, وہ شکیل بدایونی کے والد کے دوست تھے, اور جب شکیل صاحب علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے تو وہ ان کے مکان کے بالائی حصے میں ایک کمرہ تھا, وہاں کچھ دن رہے بھی تھے, تو وہ شام کو سب لڑکیاں لڑکے سب اکٹھے ہو جاتے تھے اور شکیل صاحب سے فرمائش کرتے تھے, تو وہ جو غزلیں ہماری والدہ کی سہیلی نے سنی وہ ہماری والدہ کو سنائی, اور کچھ لوگ گیتوں کا بڑا رواج تھا جب میری والدہ ظاہر بچی رہی ہوں گی, تو گھر گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی کے موقع پہ جیسے بچہ پیدا ہونے کے الگ گیت ہیں اور کسی کی شادی کے الگ گیت ہیں, تو ہمارے یہاں لوگ گیتوں کا چلن آج بھی بہت ہے, اس وقت تو خیر بہت ہی زیادہ تھا.
جی
تو میری والدہ کو بہت سے لوک گیت بھی یاد تھے اور کچھ غزلیں بھی وہ گنگنایا کرتی تھی, تو میرے گرد و پیش میں میرے آس پاس کہیں نہ کہیں شاعری تھی, اور میرے بڑے بھائی جیسے میں نے عرض کیا راشد علی شفا صاحب شاعر تھے, چھپتے تھے رسائل میں, اور آس پاس کا سارا ماحول ہی شاعرانہ تھا, تو مجھے کہیں نہ کہیں یعنی مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت تو نہیں محسوس ہوئی کہ شاعری کیا ہے, قافیہ ردیف یہ سب چیزیں بچپن ہی میں ان سے میں مانوس ہو چلا تھا.
تو فلمیں وغیرہ بھی دیکھتے تھے آپ؟ فلمی شاعری بھی بہت
ہوتا ہے؟ نہیں فلمیں تو ہمارے یہاں اس وقت اتنا چلن نہیں تھا, یہ سب سیٹلائٹ چینل جو آج بڑے عام ہو گئے ہیں اس وقت نہیں تھے, دور درشن پر ایک ہفتے میں ایک فلم دکھائی جاتی تھی, ریڈیو بہت سنا جاتا تھا اس زمانے میں.
اچھا
ہمارے یہاں جو ریڈیو تھا اس میں فلمی گیتوں کی بڑی وہ تھی, اور جیسے آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس اور ویوید بھارتی چھایا گیت اور سنگم اور اس طرح کے بہت پروگرام آتے تھے, تو وہ فلمی گیتوں سے جو تھا بچہ بچہ بڑا مانوس تھا, جو سب یاد ہو جاتا تھا کہ جیسے وہ کہتے تھے کہ اب محمد رفیع کی آواز میں گیت سنیے جس پہ نغمہ نگار شکیل بدایونی ہے, موسیقی نوشاد کی ہے اور فلم کا نام ہے مغل اعظم, تو وہ لوگ ایک دم گنگنانے لگتے تھے کہ زندہ باد زندہ باد ہے محبت زندہ باد, تو اس طرح سے وہ فلمی گانوں کا بڑا چلن تھا, اور وہ بھی کہیں نہ کہیں شاعری کی ایک تربیت گاہ ہے.
درست
ایسا میرا خیال ہے, تو میں شاعری کی طرف یہ سارے عناصر تھے جو مجھے جنہوں نے مجھے ابتدا میں جوڑا, اور بعد میں پھر ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے اس میں خدا کا صلاحیت کا بھی ذکر آتا ہے, اور کہیں نہ کہیں انسان نشیب و فراز سے یا جزر و مت سے گزرتا ہے تو کوئی ایسے کچھ ایسے دن یا کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو اسے کچھ کہنے پہ اکساتے ہیں یا مجبور کرتے ہیں یا اس کے اندر کا حبس ہوتا ہے.
ویسے ایک جگہ آپ نے کہا تھا کہ شاعری شاعر تب بنتا ہے پہلے جب آدمی ٹوٹتا ہے پھر وہ شاعر بنتا ہے, کسی انٹرویو میں آپ کی سن رہی تھی. تو اکثر یہ شخص گزرتا ہے خاص طور سے شاعروں کے منہ سے سن کے, ظاہر ہے کہ آپ ایک نوجوان لڑکے تھے اس وقت جب آپ نے شاعری شروع کی, تو ٹوٹ پھوٹ سے کچھ یہ ذکر کہ محبت میں ناکامی ہوئی ہوگی یا کچھ اس قسم کی, تو یہ تھا
جناب صاحبہ؟ یہ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ عشق کی ناکامی آدمی کو شاعر بنا دیتی ہے.
جی ہاں, نہیں ناکامی نہیں محبت بھی, صرف ناکامی نہیں, مطلب ناکام میں نہیں کروا رہی آپ کو, مگر محبت بھی بنا سکتی ہے شاید.
نہیں ہاں دیکھیے ہوتا ہے, آدمی ظاہر ہے کہ جب جوانی کی دہلی اس میں قدم رکھتا ہے تو وہ کچھ خواب دیکھتا ہے, اور کوئی نہ کوئی چہرہ ایسا ہوتا ہے جو اجنبی ہوتے ہوئے بھی بڑا مانوس سا ہو جاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک امنگ ہوتی ہے, کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ عمر جسے ہم بہت خوبصورت عمر بھی کہتے ہیں, وہی دراصل بڑی کڑوی عمر بھی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں یہ انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں بڑی شدت سے سوچنے لگتا ہے کہ میں کیا بنوں گا, میرا کیا ہوگا, میں کس طرف جاؤں گا, کیا منزل ہے, کیا رستہ ہے. تو بہت زیادہ جو اس کے حواس ہوتے ہیں, اس کی جو سوچ ہوتی ہے, اس میں بڑی شدت ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں بڑی ایمانداری بھی ہوتی ہے. وہ اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ ایک اپنا نقشہ بنانا چاہتا ہے. وہ واضح طور پر اپنی شکل دیکھنا چاہتا ہے, اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں, میں کس لیے بنایا گیا ہوں, مجھے کہاں جانا ہے, میں اس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں لوگ.
تو کچھ ابتدائی زمانے کی کوئی چیز یاد ہے آپ کو, کیونکہ دس منٹ باقی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کی شاعری ہم سنیں. ابتدا میں جب آپ نے شاعری شروع کی تو تھوڑا سا کوئی نمونہ ہمیں سنائیے اپنا, اس وقت کس طرح کے شعر آپ کہتے تھے.
دیکھیے میں کچھ شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو تازہ ہیں بہت سے لوگوں کے لیے.
جی
یہ ایک غزل ہے مسلسل, جو ایک طرح کا جائزہ ہے ہماری جو قوم ہے اس کا, جو ایک سنہرا ماضی تھا اور جو موجودہ صورت حال ہے, اس کے کہیں کہیں کچھ عکس ملیں گے آپ کو.
اچھا,
یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ, یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ, کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ, کہ کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ, ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا, ہم ہی تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ, سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک, سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک, حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ.
واہ واہ,
ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں, ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں, چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ, ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں, چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ, ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں, ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں, کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے.
واہ واہ, بہت خوب, بہت ہی خوبصورت.
یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ, کہ کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ.
بہت خوب, بہت خوبصورت شعر, بہت ہی اچھا کلام ہے آپ کا یہ. تو اور سنائیے کچھ.
ہاں بھائی, تو اب آپ بتائیے کیسے سناؤں میں. ایسے ہی ایک غزل کے کچھ شعر اور سنیے. یہ اصل میں میرا بہت سا کلام یوٹیوب پہ موجود ہے, لوگ اسے سنتے بھی رہتے ہوں گے, دیکھتے بھی رہتے ہوں گے.
پاکستان میں تو یوٹیوب پر پابندی عائد ہے, تو شاید پاکستان میں لوگ نہ سن پائے, اس لیے آپ سنا دیں تو اچھی بات ہے.
پاکستان میں 2012 میں گیا تھا, بڑی محبتیں ملی تھی مجھے.
جی ہاں
شعر قائد کے مشاعرے میں تو ایک غزل اور کے کچھ شعر اور سن لیجیے
جی
نئے موسموں کی کوئی خوشی نہ گئی رتوں کا ملال ہے نئے موسموں کی کوئی خوشی نہ گئی رتوں کا ملال ہے تیرے بعد میری تلاش میں کوئی خواب ہے نہ خیال ہے تیرے بعد میری تلاش میں کوئی خواب ہے نہ خیال ہے وہ چراغ ہوں کہ جسے ہوا نہ جلا سکی نہ بجھا سکی وہ چراغ ہوں کہ جسے ہوا نہ جلا سکی نہ بجھا سکی میری روشنی کے نصیب میں نہ عروج ہے نہ زبان ہے وہ جو فاصلوں میں تھی قربتیں یہ جو قربتوں میں ہے فاصلے وہ جو فاصلوں میں تھی قربتیں یہ جو قربتوں میں ہے فاصلے وہ محبتوں کا عروج تھا یہ محبتوں کا زبان
بات ہو چلیے ہم آپ کا ایک کمپوزیشن آپ کی سنواتے ہیں توصیف اختر نے آپ کی ایک غزل گائی ہے تو تھوڑا سا سنتے ہیں کیونکہ پورا ہم نہیں سن سکتے وقت کم ہے میں چاہتی ہوں اور بھی چیزیں آپ کی سنیں
طبیعت میں روانی آئی آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی آج پھر یاد آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی
صرف یہ کہ گائے غزل تو ہے ہی اچھی ہے اور گائے بھی بہت اچھی ہے لیکن بہت لمبی ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا مختصر کر رہی ہوں. ایک کالر کیا بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں غازی مزمل شوپیان جموں کشمیر سے اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے. جی غازی مزمل السلام علیکم.
السلام علیکم دیدی
کیسے ہیں؟
میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیں آپ کیسے ہو؟
بس آپ تو خوش ہوں گے آج آپ کو شاعری کا شوق اور اتنے اچھے شاعر ہمارے ساتھ ہیں. جلدی سوال پوچھ لیں وقت کم ہے بہت.
جی میرا سوال ہے اقبال اشعر صاحب سے.
جی
جی وہ آپ شاعری کے علاوہ آپ کچھ اور لکھتے ہو کہ اخبار کے لیے یا کچھ اور لکھتے ہو شاعری کے
جی
علاوہ؟ اور دوسرا
نہیں نہیں بس کافی ہے اس کا, اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے مزمل. بس ٹھیک ہے آپ کچھ اور بھی یعنی نثر میں کچھ لکھتے ہیں یا کوئی کالم اقبال اشعر صاحب؟
نہیں نہیں میں دیکھیے ایک کتاب میری میرے ترتیب ہے उसमें कुछ आर्टिकल लिखता हूँ मैं शायरों के मुताबिक.
अच्छा.
जैसे इरफान सिद्दीकी पर अभी मैंने आर्टिकल लिखा.
अच्छा.
और इस तरह बहुत से जो शायर मुझे पसंद आते हैं उन पर मैं आर्टिकल लिखता हूँ, तो वो किताब तकरीबन ये के अच्छे खासे मजामीन मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं. अखबार वगैरह में तो मैं खैर नहीं लिखता. हाँ, ये कि मैं दिल्ली के बारे में लिखना चाहता हूँ बहुत कुछ.
अच्छा.
मुस्तकबिल का अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मेरा ये प्लान है कि पुरानी दिल्ली में जो मेरी जिंदगी के 30-32 साल गुजरे हैं, तो जिस तरह से मैंने उन्हें देखा, उन्हें पाया, उन गली कूचों को, और वहाँ की जो कुछ खास रिवायतें, कुछ खास जबान, कुछ खास इतलाहें हैं जो हमें दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती, और ख़ास तौर से वहाँ के खाने, वहाँ के चाय खाने, वहाँ की जो बैठकें हैं, जो वहाँ के जो चाल चलन है लोगों के, और उसमें जो अजीब अजीब किस्म के किरदार हमें अपने आसपास नज़र आते हैं, बड़े यूनिक किस्म के, तो उन पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ. और वो एक 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 सीरीज की भी शक्ल होगी जो मैं लिखने का इरादा रखता हूँ.
मुझे
बाकी तो
इतनी बात अच्छी लगी थी, क्यों दरियागंज का जैसे इलाका है तो वहाँ पर जो गली थी वो इतनी पतली थी कि कोई सड़क, वो जो गाड़ी मुड़ नहीं सकती थी, तो हमेशा मैं देखती थी कि रिवर्स में लोग पूरा पूरा इतना लंबा लेके जाते हैं और सारे लोग उनको रास्ता दे रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो नाराज हुए कुछ, लेकिन हर शख्स रहनुमाई कर रहा होता था उनकी कि यहाँ से यूं निकलिए. तो ऐसा लगता था कि जैसे उस पुरानी दिल्ली में सब लोगों का एक ताल्लुक सा है आपस में, बड़े शहरों में जो नहीं होता, लेकिन सब एक दूसरे को जानते थे, घुले मिले से नजर आते थे. सच है ये तासुर?
नहीं, बिल्कुल सच है ये. वहाँ गलियाँ तो ऐसी ऐसी हैं कि हैरत हो जाती है देख के. आज भी लोगों को अभी बहुत कुछ, असल में वहाँ कुछ ऐसा कोई काम अभी रिनोवेशन का हुआ नहीं.
अच्छा.
और ना ही मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि वो जो गालिब के जमाने की जो दिल्ली है वो उसमें यानी मकान तो बन गए बहुत से, फ्लैट कल्चर आ गया, पहले फ्लैट नहीं होते थे, लेकिन गली कूचे अभी सलामत हैं और बहुत से यानी आसार कदीमा की बहुत सी चीजें, बहुत से शोरा के मकान भी हैं जो मैं जानता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है.
तो फिर तो हमें बहुत इंतजार रहेगा आपकी उस किताब का. मैं दिल तो चाहता है आपसे बहुत सी बातें की जाएं, लेकिन चंद मिनट बाकी हैं और मैंने आपकी नज्म निकाली हुई है उर्दू, और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग उस नज्म को सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से वो नज्म सुनते हैं फिर आपको खुदा हाफिज कहेंगे. जी नीलो.
लगाओ और जज्बातियत के साथ आप शरीक हो जाएं मेरी नज्म में. उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहेली.
बहुत अच्छी नज्म है भाई. वाह वाह वाह. उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों.
उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहेली. मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली.
वाह.
उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहेली. दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया.
वाह.
सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया. दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया. सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया. है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया.
क्या कहने भाई. वाह वाह वाह.
है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया.
क्या शख्सियत.
मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली. उर्दू है मेरा नाम.
तो सामीन, इस खूबसूरत नज़म का आप पूरा नहीं सुन सके, लेकिन आइंदा किसी प्रोग्राम में मैं आपको ज़रूर सुनवाऊंगी. इकबाल अशर साहब को मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपकी इनसे मुलाकात होगी. शहनाज अजीज को इजाज़त दीजिए. खुदा
हाफिज़. इकबाल ने आई नए हक मुझको दिखाया.
क्या कहें.
इकबाल ने आई.
इस प्रोग्राम में
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔